طرح سے برف میں سے آدمی کو نکالے اور اس کو دے, شراب بھی نہیں ہے اور اس کو اثر بھی وہی کرے گی. تو جس طرح کے چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے اسی شراب کو ہی حلال سمجھا تو یہ کیا. عرب لوگوں کو یہ سردی کا مسئلہ تو نہیں تھا, بارہ رہا اور مقصدوں کے لیے پیتے تھے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ان کا گناہ جو ہے, اِسْمُهُمَا, ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے, من نَفْعِهِمَا, ان دونوں کے نفع سے, ان کا گناہ ان کے نفع دینے سے زیادہ ہے. کلیئر ہے بالکل. وَيَسْأَلُونَ, اب اس میں کہ قرآن نے یہ تو نہیں کہا شراب حرام ہے, ڈاکٹر باقر صاحب اور یہ اصغر خان وغیرہ ایسے استدلال کرتے تھے. اصغر خان صاحب جب کمانڈر ان چیف تھے تو انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا تھا کہ قرآن میں شراب حرام کہیں نہیں لکھی ہے. اب تو خیر تاریخ استقلال میں ہے, یہ فروری 58 کی بات ہے جب ہمیں وہ ماڑی پور میں ہوا ایئر مین نے سٹرائک بھی ان دنوں کی تھی, اور شاید اس سٹرائک کا ایک مطالبہ یہ بھی, ایئر فورس میں سٹرائک, یعنی عجیب بات ہے فوج میں, اور سٹرائک اتفاق سے ان دنوں میں کراچی میں تھا, ہمارے ایک دوست تھے وہاں ایئر فورس میں, ان کے پاس تھا. تو مطالبہ یہ تھا کہ افسروں کو شراب دی جاتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں دی جاتی, ایسی کچھ چیز تھی. بھیا سالون کا ماذا ينفقون, اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے. وہی بات اوپر آئی ہے, ماذا ينفقون پہلے بھی آیا ہے. اب وہاں سوال تو یہی تھا کیا خرچ کرے, غالباً کتنا مال یا کس قسم کا مال, لیکن وہاں جواب تھا ما انفقتم من خیر, کہ وہ مصارف بتا دیے تھے کہ ان میں خرچ کر. یہ سوال ممکن ہے دوبارہ ہوا ہو تفسیروں میں, اس طرح پس منظر اور شان نزول دیے ہوتے ہیں کہ اس بات کی ابھی وضاحت نہیں ہوئی. ایسے سوال ہیں بعض دفعہ قرآن مجید میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتے ہیں کہ ایک کی وضاحت ہوئی, پھر ایک تھوڑی سی تشنگی رہی, پھر دوبارہ اس کا جواب آیا. تو یہ سوال تو وہی ہے. اب دوسرے پہلو سے جواب ہے, قل العفو, کہہ دے عفو. اس میں ایک بات تو یاد رہے کہ افوا کی نسب کیوں آئی ہے, یہ غور کریں. اصل میں ہے ماذا ينفقون, وہ کیا خرچ کریں. یوں تو ينفقون کا مفعول ہے ماذا, بھی ایک طرح کا نسب میں ہے, پہلے آ گیا نا کیا خرچ کریں, لیکن وہ تو سوالیہ حیثیت سے پہلے آتا ہے. اب جواب ہے خرچ کرو عفو, وہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کیا خرچ کریں, جواب ان کو دیا جا رہا ہے کل انفق العفو. وہ انفقو یہاں انڈرسٹوڈ ہے, اس لیے افوا مفعول ہو کے آیا. لیکن اگر ہم پڑھے یہاں العفو تو پھر ہو تو سکتا ہے پھر ہم یہ کہیں گے کہ کل ہو العفو, یعنی ترکیب یوں کر لیں گے. وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, کہہ دیجئے کہ وہ تو جی افوا, افو کے میں نے ابھی کریں گے. اور اگر اس ينفقون کے ساتھ اس کو ملائے تو پھر یہ اس کا مفعول ہی آئے گا, درمیان میں ایک فعل آئے گا ماذا ينفقون. وہ پوچھتے کیا خرچ کرے, کل انفقو الافو, کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو الافو. الافو کا معنی افا یا افو کا معنی دو ہوتے ہیں, ایک تو بڑھنا بھی ہوتا ہے, بڑھنا اور بڑھانا بھی ہوتا ہے. افا یا افو ان معنوں میں آیا حدیث میں واف اللحا, داڑیوں کو بڑھاؤ. قص الشوارب شاید ایسے الفاظ ہیں کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, مونچھوں کو کٹاؤ داڑیوں کو بڑھاؤ, اس میں لفظ یہی آیا ہے وعفو. اور افا کہ میں نے مٹانا بھی ہوتا ہے, افت الدیار, مٹ گئے مکانات, محلوہا و مقاموہا, اس طرح شعروں میں آتا ہے. افا کے ساتھ ان آئے تو معاف کرنا ہوتا ہے, ویسے نہیں, افا ان ہو اس کو معاف کیا, اس سے درگزر کیا, یہ ان کے سلے کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں کیا مراد ہے, زیادتی اور بڑھوتری کے معنوں میں لے کر کہ افا یا افو میں نے بڑھنا بڑھانا ہوتا ہے, افو میں نے وہ چیز جو زائد ہو بڑی ہوئی ہو, ان معنوں میں شاہ صاحب نے کیا ہے زیادہ رہا کہ جو زیادہ ہے اس کو خرچ کرو, یہ ایک معنی ہے. اور اسی پہ وہ علامہ اقبال کا شعر وغیرہ ہے عفو کے ضمن میں, کہ قرآن کا یہ خاص ہے کہ جو کوئی ضرورت سے زائد ہے, گویا کہ زائد سے مراد ہے ضرورت سے زائد. اور مال, المال العفو, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو طے کون کرے گا کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے, ये फिर तकवा पे ही छोड़ा जा सकता है, कवायद आप बनाएंगे भी तो उनपे कौन अमल करेगा। और अफ्व का एक तर्जमा ज्यादा माल या बढ़ोतरी का एक और तर्जमा भी मैंने कहीं पढ़ा है, तो इस पर कोई इख्तलाफ भी हुआ है। बहरहाल अमूमन तो इसका मैंने जायद अफ्व जायद बढ़ा हुआ, अफा याफू मैंने बढ़ाना से, हाँ यानी ज्यादा का या बड़े हुए का मैंने तो बनता है। फिर मतलब यह है कि जो खर्च से जायद, जो जरूरत से जायद। और बाद में शायद इसका तर्जमा किया कि बकसरत याद करो, बकसरत जर्फ करो, अफवा बढ़ बढ़ के। लेकिन ये अफो के मैंने बनते नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है। अब या उर्दू तर्जमे में क्या किया है, वो आजकल जो है ना इसको कम्युनिज्म और सोशलिज्म के जिम्मन में शायद को बहुत लाया जाता है ना, तो उसके मुकाबले में किसी साहब ने सोशलिज्म, शायद ये मौलाना बाला कासमी थे या क्या, उन्होंने कोई अल अफ्व के और एक दो तर्जमे भी दिए थे, मुझे याद पड़ता है अपनी किताब में। मुतर्जमीन ने क्या क्या तर्जमे किए, शाह साहब ने तो ज्यादा ही किया। और हाशिए पे लिखा है, तर्जमा किया है बिगो खर्च कुने ज्यादा रा, और हाशिए पे लिखा है यानी अजहाजत जरूरी, यानी हाजत से ज्यादा जो है बढ़कर है उसको खर्च करें। और कोई तर्जमा किया है किसी ने, बच्चे भी शायद, बच्चे में भी शायद, यानी बुनियादी माना अफ में शायद का है, बढ़ने का है, जो बढ़ जाए जो बच रहे वो गालबन अफा या अफू जैसे वो आता है ना, बढ़ाओ दाढ़ी को गाफल लोहा, उस माना से लिया गया कुलेल अफ जो जरूरत से ज्यादा है, वो जब अन का सिला है, सिले के बगैर तो ये माना नहीं होता, ये तो अंग्रेजी में भी होता है, लफ्ज का कोई माना होता है दूसरे सिले के साथ बिल्कुल उलट माना हो जाते हैं। अलामा इकबाल का वो मुझे शेर याद नहीं आ रहा है, एक जगह उन्होंने इस अलफ पे लिखा है, बड़ा मशहूर शेर है लेकिन इस वक्त ज़हन में नहीं है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयात है, इस तरह से अल्लाह वाज़े करता है तुम्हारे लिए आयात, लअल्लकुम ततफक्करून शायद के तुम सोचो समझो फिक्र से काम लो। शाह साहब ने तअम्मुल करो किया है, तअम्मुल भी हुई है, तफक्कुर बाबे तफाउल उसमें तकल्लुफ का मैन होता है, खूब सोचो समझो। फिर दुनिया वाला आखिरत है, ततफक्करून के साथ ही है, दुनिया और आखिरत दोनों में फिक्र करो, यानी दुनिया के उमूर में भी सोचो आखिरत में भी, शायद इसका अल अफ्व के साथ और उसकी माशी इम्प्लीकेशन के साथ ताल्लुक हो। कोई तफसीर वाला बहुत कुछ इसमें हो सकता है कि लिखे कि तफक्कुर फिर दुनिया वाला आखिरत कैसे है,
और मतलब की क्या है
क्या
हाँ इसकी क्या वजह, जबकि जुमला जो चल रहा है
ये तो कोई बात नहीं, आयतों पे कोई पूरा फिक्र खत्म नहीं होता, बल्कि आयतें आयत जहां है वो तो इतना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां वक्फ किया, और इसी वजह से आयत के सिरे पर वक्फ करना बाज लोग मसलन मिस्री कुर्रा जो है ये जरूरी समझते हैं, हालांकि बाज दफा आयत पर वक्फ करना निहायत बुरे मायने पैदा कर देता है। इसीलिए जो किरात वाले हैं जिन्होंने पंक्चुएशन के निशान बनाया, उन्होंने इस पर ला लिखा है कि यहां वक्फ नहीं होगा बल्कि फिर दुनिया वाला आखरा का इसी के साथ ताल्लुक। बाज दफा ये जो अब्दुल बासित वगैरह किरात करते हैं तो हर आयत पर रुकते हैं, हत्ता के वक्त जारियात गरवा अलहामिलात विकरा, वो इस तरह पढ़ते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन बाज दफा किसी आयत में इस तरह से रुकना बड़े अजीब मैंने पैदा कर दिया, मसलन फवैलुल मुसल्लीन तबाही है नमाजियों के लिए। अब जब तक आप आगे मिलाए नहीं अल्लज़ीन मुसल्लीन अल्लज़ीन, तो वो तो अगर आपने वक्फ कर दिया तो पहले तो नमाजियों का कुंडा कर दिया ना, फिर आगे पढ़ेंगे ना अल्लज़ीन। तो मानों के लिहाज से ये जरूरी नहीं कि आयत पर कोई एक माना खत्म होते, इसीलिए पंक्चुएशन वाले उन आयतों पे लिखाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर झुके आयत पर वक्त साबित है, बल्कि आयत साबित इसी वजह से है कि आप वहां रुके, तो हो सकता है थोड़ी देर रुके या ज्यादा, ये तो एक अलग मसला है, लेकिन मजमून के लिहाज से ये इसके साथ ही है। और ये तो कुरान करीम में बकसरत है, ततफक्करून फिर दुनिया वाला, बल्कि अरबी शेरों में आपने पढ़ा था कि अरबी शेरों में वो एक ही लफ्ज आधा इतरे में वाले मिसरे में रह जाता है, आधा अगले मिसरे में चला जाता है, ये भी एक तरह की शेरों वाली मिसाल ही है ना। فی الدنیا والآخرہ یعنی تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تفکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں، شاید یہاں دنیا کا معاملہ وہ العفو اور خرچ وغیرہ کا ہے تو اس میں اس کا تک بنتا ہے. بہرحال یہ آیت اور قل العفو کو آج کل کی جو اقتصادی سوچ ہے اس میں بہت اچھالا جاتا ہے، کمیونسٹ اپنی جگہ مسلمان جو ہے وہ لے آتے ہیں، لیکن ضرورت سے زائد خرچ کرنا ٹھیک ہے، باقی اس کو طے کون کرے، یہ تو اس آدمی کا تقویٰ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے جا رہے تھے، ان کے جواب غالباً یہ کچھ 14-15 مقامات پر ایسے آیا ہے يَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کوئی سوال ہوئے تھے اس کے جواب میں آئے تھے. آئے خود يَسْأَلُونَكَ کا لفظ بتاتا ہے اپنے پس منظر کو، یتامہ کے بارے میں. اور یتامہ کے بارے میں پورا سوال کیا تھا، یہاں تو صرف ٹاپک ہی کو چھیڑا ہے. تو قل اصلاح لہم خیر، تو کہہ دے، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے. خیر ان تو خبر ہے، اصلاح ہے مبتدا مگر نکرا ہے، اور لہم اس کے ساتھ مل کر جیسے قتال فی ہے، اس طرح سے اصلاح لہم، وہ اصلاح جو کہ ان کے لیے ہو. اگر یوں کرے تو ایک طرح کا معرفہ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، وہ اصلاح جو ان کے لیے ہو وہ بہتر. یہ نکرہ کے ساتھ لہم کے آنے سے ہم الذی کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے جو اصلاح، اور اصلاح کے معنی ہے بھلائی کرنا، سلو کرانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، درست کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. تو ان کے لیے کوئی بھلائی کی بات، درستی کی بات جو بھی ان کے لیے ہے وہ بہتر ہے. اصلاح مقصد، شاہ صاحب نے صلاح آوردن کیا ہے، بلکہ اس کا ترجمہ تو پھر بنتا ہے ان میں صلاحیت پیدا کرنا. اصلاح کا ترجمہ تو شاہ صاحب نے تقریباً اس طرح کر دیا، پتہ نہیں اصلاح کا ترجمہ سوار پھر سوارنا وہی صلاحیت پیدا کرنے والی بات ہوئی نا. گویا کہ یہ ان معنوں میں سواد لام ہے باب افعال میں، خصوصی معنی میرے خیال میں وہ جو ہے نا مادے میں داخل ہونا، کچھ ایسا معنی پیدا کر دیا اس سے. ان کے لیے اصلاح اور ان کے لیے بھلائی کی صورت پیدا کرنا زیادہ بہتر بات ہے. وَإِن، یہ تو جنرل ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو، خے لام تو مادہ، خلط یخلطو یا یخلطو تھا شاید قرآن میں، ماضی تو خلطو استعمال ہوا ہے، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، لیکن مضارع شاید کہیں نہیں آیا ثلاثی کا. تو یہ باب مفاعلہ ہے، خالط یخالطو مخالطہ تن، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا یا ملا لینا ایک دوسرے کو. اختلاط اسی سے نکلا ہے باب افتعال سے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، میل جول، خلط ملط گٹ مٹ کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے. تو خالط یخالطو، اگر تم ملا لو ان کو، ان کے ساتھ اختلاط کر لو. اختلاط کس چیز میں؟ یوں تو مل گھل مل کر رہنے کے لیے بھی اختلاط کا لفظ آ سکتا ہے، اختلاط اور مخالطت اگر ہم مانا لیں تو. لیکن شاہ صاحب نے کیا ہے، اگر مشارکت کنید با ایشم، یہ شاید کو مال کے معنوں میں ان کے سامنے کوئی تفسیری ترجمہ ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، لفظی ترجمہ تو ہم مفعول ہے نا، اگر تم ان کی مخالطت کر لو، اگر تم ان سے اختلاط کر لو،
اگر ملا لو تم ان کو، بس بھائی
ہے ملا لو. اچھا، اور کوئی ترجمہ کیا، یعنی یہ خالط یخالطو سے مراد شاہ صاحب نے میں مشارکت کیا ہے، مال یا خرچ وغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا جو خرچ ہو رہا ہے اور تمہارا، اس کو ملا لو. کیونکہ مخالطت کے معنی تو یہی ہو سکتے ہیں نا، باہم ملا دینا. تو گویا کہ آدمی کی مخالطت تو یہ ہے کہ بھائی مجمع میں ہے الگ نہیں، تم ملا لو، اس طرح سے مل جل کے رہنے کا معنی تو تھا. لیکن یہاں یہ معنی غالباً پس منظر میں مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کا خرچہ وغیرہ یا پیسے ملا لو اگر اپنوں کے ساتھ، اس کی طرف اشارہ ہے. فَإِخْوَانُكُمْ، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہی ہے، یہ اس لحاظ سے کہ ان کا الگ خرچہ رکھنا، ان کے کپڑے برتن وغیرہ سب الگ رکھنا، کیونکہ روایات میں آتا ہے جو یتیموں کے بارے میں آتے آتی ہے نا، آگے آتا ہے کہ ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، تو اس میں بعض روایات میں آتا ہے کہ جن کے زیر کفیل یتیم ہوتے تھے تو صحابہ ان کے برتن تک الگ کر دیتے تھے کہ ان کو ہم نے نہیں چھیڑنا ہے، تو شاید اس پس منظر میں یہ ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، کہ اگر مل جل کے چلو اور بے ایمانی مقصود نہیں ہے تو بھائی اخوانوں کو، وہ تمہارے بھائی ہے، ان کو کوئی اچھوت بنا کے تو نہیں رکھنا، غالباً اس منظر میں خالتا یخالتو، یعنی وَإِن تُخَالِطُوا أَمْوَالَهُمْ بِأَمْوَالِكُمْ، اس طرح سے بشرط کہ بدنیتی بے ایمانی نہ ہو، کیونکہ اگر اس طرح سے ہو تو سورۃ النساء میں واضح ممانعت بھی آئی ہے کہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملاؤ بدلنے کے لیے، وہاں پھر ذکر ہے کہ اچھا دے دیا، برا دے دیا، اچھا لے لیا، اس طرح کر کے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، بس وہ تمہارے بھائی ہیں، خالت یو خالت، مخالطت میں باہم مشارکت کا معنی ہی ہوتا ہے، باہم ملا لو ان کو یا آپس میں مل جاؤ۔ شاہ صاحب نے مشارکت اسی مال کے لحاظ سے ترجمہ کیا غالباً، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اسی لیے یہ کہا کہ اللہ مفسد کو مصلح سے پہچانتا ہے، یعنی الگ جانتا ہے۔ یہ یوں بھی ہو سکتا تھا واللہ یعلم المفسد والمصلح، لیکن من اس لیے آیا ہے کہ وہ اس کو اس سے پہچان جانتا ہے، یعنی پہچانتا ہے اور الگ جانتا ہے کہ یہ ہے مفسد، یہ ہے مصلح۔ المفسد فساد کرنے والا، المصلح سلو کرانے والا یا اصلاح کرنے والا۔ تو اس طرح سے یہ جنس آئی ہے، کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ معہود ذہنی ہو کہ فلاں مفسد اور فلاں مصلح کو اللہ جانتا ہے، بلکہ عموم ہے کہ اللہ مفسد کو مصلح سے پہچانتا ہے، یعنی تمہارا اس مخالطت میں مراد فساد ہے یا اصلاح ہے وہ اور بات ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا، ولو اور اگر شرط کا ہے، شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا یا چاہے، لا اعنتکم جواب ہے، اعنت یعنت اعنات، اس کے معنی ہے تکلیف میں ڈالنا، مشکل میں مبتلا کر دینا۔ عین نون تے ماتا، اعنت یعنت اعنات، ہاں مشکل میں ڈالنا، لا اعنت، لام تو ہے جواب کا، شرط کا، اعنت اس نے مشکل میں ڈالا کم تم کو۔ اب لا کی وجہ سے اور لو کے شرط کی وجہ سے چاہے آپ ترجمہ کریں اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا، اور چاہے تو ترجمہ کرے اگر اللہ چاہے تو تم مشکل میں ڈال دے، دونوں طرح ترجمے کی گنجائش موجود ہے۔ اور یہ مشکل میں ڈالنا کیا ہے، یعنی یتیموں کے بارے میں ایسے احکام دیے جاتے جن پر عمل دشوار ہوتا، شاید اس کی طرف اشارہ ہے، جیسے وہ الگ الگ حساب رکھنا یا کوئی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی غالب بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ یہ یتامہ کے بارے میں، اور اس طرح سے یہ سوسائٹی کی انٹیگریشن کی باتیں ساری اصل میں ہو رہی ہیں، کہ نئی سوسائٹی جو بن رہی ہے اس میں ایک استحکام پیدا ہو اور اس کے جو لوپ ہول ہیں ان کو بند کیا جائے، غالباً انفاق کے احکام اس طرح سے۔ نہیں نہیں، وہ جو قرآن میں آیا نا معانت الوجوہ، وہ اس سے نہیں ہے، وہ عین نون یہ ماتا ہے اور یہ گر گئی ہے۔ آنا تھا یا آنے تو یہ آیا ہے سلاسی سے، آنے تا میں آیا ہے، تکلیف میں ڈالنا اس کا معنی بھی ہے آنے تا کا بھی، کیونکہ قرآن میں آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، ہاں عنتم، تم نے تکلیف اٹھائی، تم مشکل میں پڑے، وہ بات جو کہ تم نے تکلیف اٹھائی وہ اس پر گرا ہے۔ تو اس طرح سے آنے تا یا نہ تو سلاسی میں یہ ماضی اس کی آئی ہے عنتم، اس میں بھی تکلیف اور گرانی کا معنی ہے، اور باب افعال سے آیا آنا تھا یو نے تو پھر تکلیف میں ڈالنے کا معنی ہے، اور آنے تھا یا آنا تو میں نے تکلیف برداشت کرنا، تکلیف اٹھانا، ما عنتم جو تم نے تکلیف اٹھائی وہ اس پر گرا ہے۔ ولا تنكح المشركات، یہ یتیموں اور مال اور شراب اور یہ سوسائٹی کی کنسلیڈیشن کی ساری باتیں ہیں، اس زمن میں شادی بیاہ کے احکام بھی آ رہے ہیں. ولا تنكح المشركات، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. ناکاح ینکحو، اس کے لفظی معنی جنسی تعلق کے بھی ہوتے ہیں، لیکن کہیں یہ لفظی معنوں میں آتا ہے، کہیں وہ جو اصطلاحی معنی ہے شادی کرنا، ان معنوں میں بھی آتا ہے. یہاں یہ شادی کے معنوں میں ہے. ولا تنكح المشركات، اگر ہم چاہیں تو محاورہ ترجمہ با محاورہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اور مشرق عورتوں سے شادی مت کرو. حتی یؤمن الا ان یؤمن، جا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. الا ان یا حتی کی وجہ سے یؤمن منصوب ہو جائے گا، لیکن جمع مؤنث کے صیغوں پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا کرتا اعرابی تبدیلی کا. یہ آپ پڑھ چکے ہیں جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں مضارے میں، ان کے شروع میں کوئی عامل بھی آ جائے، جازم ہو یا ناصب ہو، ان صیغوں میں کوئی چینج نہیں ہوتی. چنانچہ یومنا اپنی اصلی حالت میں رہا ہے، یومنو یومنان، یومنو یومنان یومنون، اور اس طرح سے یومنا آئے گا نا تو منا یومنا جمع مؤنث کے صیغے. یہاں تک کہ وہ عورتیں ایمان لے آئیں، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یومنا ایک نون تو وہ اس کا اور ایک مادے کا، کیونکہ مادہ الف میم نون ہے نا، اس طرح سے شد پیدا ہوئی ہے. یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے یعنی عورتیں. ہن والا امتم مومنتم خیر من مشرکتن، اور بے شک لا کا معنی بے شک کریں گے. امتم مومنتم، کوئی ایماندار لونڈی. امتم لونڈی کو کہتے ہیں، جمع ہوتی ہے اما ان، اور جمع بھی ہیں. اما قرآن میں شاید کہیں استعمال بھی ہوا ہے. مادہ اس کا الف میم یہ یا الف میم واؤ ہے، اما یامو یا اما یامی، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لونڈی ہو جانا. اما میم الف میم واؤ سے ہو تو اما یامو ہو جائے گا، اور یائی ہو تو اما یامی، دونوں سے استعمال ہوتا ہے. تو اماتن اصل میں ہے اماواتن یا امایتن، پھر وہ یہ گری جاتی ہے بالکل اماتن بنانے کی بجائے. حمزہ میم واؤ یا حمزہ میم، یہ مادہ اس کا گنا جاتا ہے. اور کوئی بھی ایماندار لونڈی بہتر ہے مشرق عورت سے. اب یہ بھی دیکھیے، قاعدہ کلیہ ہے اس لیے مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے. کوئی ایک اصول یا ایک جنرل رول بیان کیا جا رہا ہو تو اس میں مبتدا نکرہ استعمال کرتے ہیں، اور اس لیے نکرہ کی وجہ سے ہم ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی مومن لونڈی کسی بھی مشرق عورت سے بہتر ہے، چاہے کوئی اور کسی نہ کریں ویسے ترجمہ کر دیں، لیکن اس جنرلائزیشن کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی اور کسی کے ساتھ ترجمہ کیا جائے. اردو میں انہوں نے کس طرح ترجمہ کیا ہے؟ اور یہ نہیں، انہوں نے اس کے نکرہ ہونے کا نہیں لحاظ کیا کہ نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ جو مبتدا آیا ہے اس کے والے ہاتھ سے تو ترجمہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ کوئی بھی مومن لونڈی کسی بھی مشرک سے بہتر عورت سے. ولو اعجبتکم، اور چاہے یا اور اگر کے معنوں میں ولو آیا ہے. اعجبتکم، اس نے اس عورت نے تم کو ڈالا تعجب میں، یہ لفظی ترجمہ اعجب یوجب تعجب میں ڈالنا یا پسند آنا. مثلا ہم کہتے ہیں اعجبنی قضا و قضا، اس کا معنی مجھے بہت حیرانی میں ڈالا فلاں چیز نے، یا اس کا معنی ہے اعجبنی مجھے بڑی پسند آئی. حالانکہ دیکھیے نی تو مفعول آ رہا ہے، اعجبنی مجھ کو تعجب میں ڈالا، لیکن اردو میں ترجمہ ہوگا کہ میں اس پر فدا ہو گیا، یوں ترجمہ ہوں، یا مجھ کو پسند آئی فلاں چیز. تو اعجبتکم، اب اگر چاہیں تو لفظی ترجمہ اگرچہ وہ ڈالے تم کو تعجب میں، یا بمحاورہ ترجمہ اگرچہ وہ تم کو اچھی لگے. تو یہ دیکھیں فرق محاورے کا. عجبت کم، اردو میں آپ اس طرح ترجمہ کریں گے تو وہ الٹا فائل ہو جائے گا کم، تو ولو اعجبتکم، شاہ صاحب نے کیا شگفتہ مردہ باشد شمارا، یعنی تمہیں بہت اچھی لگے. ولا تنکحوا المشرکین، اور شادی میں نہ دو مشرکوں کو. دیکھیے نہ کہا ینتا ہو نہ کہا ین کے ہو، نکاح کرنا، شادی میں لینا، ٹو ٹیک ان ٹو میرج، عربی میں اس کا ترجمہ بنے گا تزوج. تزوج رجل امراۃن، آدمی نے عورت سے شادی کی. وزوج رجل بنتہ، اور آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. آگے زوجا یزوج تزویجن کا معنی ہے آگے شادی کر دینا، اور تزوج یتزوج شادی کر لینا. اچھا تو یہاں دوسرا فعل آیا ہے ان کہا یون کو باب افعال سے، اس کا معنی ہے ٹو گیو ان ٹو میرج، شادی میں دینا، یعنی زوجا. اور نہ دو شادی میں مشرکوں کو، یعنی مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کرو. حتی کرو کا معنی مردوں نے تو نہیں کرنا، یا تو عورتوں کو حکم ہوتا نا کہ ولا تنکحین، یعنی ولا تنکحن المشرکین، مثلا جمع مؤنث کا صیغہ تو نہیں ہے کہ عورتوں کو بھی، اسی سے پھر اس سے وہ نکلتا ہے کہ عورت کی مرد شادی کر کے دے گا، مرد خود شادی کر لے گا، دونوں میں نہ بلا تن کے حل مشرکات، مشرق عورتوں سے شادی نہ کرو. بلا تن کے حل مشرقین، مشرق مردوں کو شادی میں نہ کرو. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنی بیٹی بہن وغیرہ مشرقوں کو شادی کر کے نہ کرو. حتی یو منو، جب تک کہ وہ ایمان لائے. تن کے حل کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟
مت نکاح کرو شریک کرنے والوں، ہیں مت نکاح کرو شریک کرنے والوں.
کرو کرو میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی، نکاح یعنی لا تن کے ہو کا میں نے بھی نکاح نہ کرو، اور لا تم کے ہو کا میں نے بھی نکاح کرو، یہ تو بات نہیں بنتی. لا تن کے ہو کا میں نے خود نکاح نہ کرو، ڈونٹ ٹیک ان ٹو میرج، اور تم کے ہو کا میں نے ڈونٹ گیو ان
میرج.
ہاں یہی ترجمہ ہوگا، ان کا ہے یوں کو کہ مر دے رہا ہے اپنی بیٹی یا بہن کو دوسرے کو شادی میں، یہ میں نے. اسی لیے وہ عربی میں جو تزوج اور تزویج دو لفظ ہے نا، وہ اس پہ اپلائی کریں گے. نہ کہا یون کے ہو تو میں نے تصب آ جا، اور ان کہا یون کے ہو سب آ جا، تب میں نے پورا ہوگا. پتہ نہیں اردو والوں نے اس کا خیال کیا کیوں نہیں، یہ تو کرنا چاہیے تھا، کسی نے بھی نہیں کیا. نکاح نہ کرو ہونا نہیں چاہیے، ہاں کر دو بھی وہ بات ہے، نکاح نہ کر دو مشرکوں کو، پھر تو وہ معنی ہو گیا، نکاح نہ کر دو. اچھا حتی یومنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی مشرکین اپنی عورتوں کے نکاح مشرک کو مردوں سے. یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہو گئی نا بات، یعنی لفظوں سے زیادہ تفصیلی ترجمہ کر دیا نا. اگر ہم لفظوں کے بھی قریب رہیں تو وہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے، نکاح کر کے نہ کرو مشرکوں کو. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنی عورتیں، اور ولا عبد مومن خیر من مشرک ولا عجبکم، بالکل اوپر والا فقرہ دوبارہ دہرایا گیا ہے. اور کوئی بھی ایمان والا غلام بہتر ہے کسی مشرک سے، چاہے وہ تجھے تعجب میں بھی ڈالے. عجبکم اوپر عورت کے لیے عجبتکم آیا ہے. اولئک یدعون الی النار، یہ غلام کو مشرک سے بہتر ٹھہرانا، یعنی ہو سکتا ہے کہ بات تو عجیب ہے، لیکن عبد اور امت کے ساتھ مومن کا لفظ لگایا ہے، اور مشرکہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ مشرک یا وہ مشرک بھی غلام ہی ہو اور لونڈی ہو، لیکن چونکہ مشرک میں عموم ہے اس لیے اس میں آزاد لونڈی، آزاد مشرک اور آزاد مشرک عورت اور مرد بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور یہ سٹیٹس کے لحاظ سے سوسائٹی میں لونڈی اور غلام میں بڑا فرق تھا. ہاں تو یہ یعنی مشرک اگر غلام نہیں بھی ہے، آزاد ہے، پھر بھی مشرک ہے تو وہ بدتر ہے. اولئک یدعون الی النار، اولئک مبتدا، یدعون الی کی طرف دعوت دینا، دعا الی الا قضا و قضا, اس نے اس کو اس چیز کی طرف پکارا. دعا یدعو, دعا علیہ کا میں نے ہوتا مثلا بد دعا دینا, دعا الا کے میں نے ہوتے کسی چیز کی طرف دعوت دینا, دعا لہو اس کے حق میں دعائے خیر کرنا, دعا کے ساتھ مختلف پرپوزیشن مل کر دعا لہو دعا الیہ. تو یہاں ہے یدعونا, وہ پکارتے ہیں یا دعوت دیتے الی النار آگ کی طرف, واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ, اور اللہ تعالی دعوت دیتا ہے, یدعو الی الجنت پکارتا ہے, دعوت دیتا ہے بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف, باذنہ اپنے حکم کے ساتھ, اپنی اجازت کے ساتھ. اس میں اس نہیں کی تفسیر کیا ہو یہ تفسیروں میں دیکھنے والی چیز ہے, لیکن یہ کہ وہ ہدایت بھی دیتا ہے اپنے اذن کے ساتھ, جنت کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن کے ساتھ, یا یہ معنی ہے کہ بلاتا تو سب کو ہے لیکن توفیق پھر اپنے اذن سے ہی دیتا ہے, شاید یہ معنی بھی ہو. باذن ہی اپنے حکم کے ساتھ, ویبین آیات ہی, اور وہ کھول کے بیان کرتا ہے اپنے احکام. یہاں آیات کا میں نے نشانیوں کی بجائے احکام کیا جائے بہتر ہے, للناس لوگوں کے لیے, لعلہم یتذکرون تاکہ وہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے, تذکر یتذکرو نصیحت پکڑنا. شاہ صاحب نے کیا پند پذیر شمن, تذکر باب تفاول, اور یہ گرامر کی روح سے ہو سکتا تھا کہ اس کو ہم پڑھ لیں یذکرون, یتذکرون کو یذکرون پڑھنا بالکل درست ہے. قرآن میں کہیں کہ یذکرون بھی آ جائے گا تو وہ تو جس مقام پر جس طرح پڑھا گیا اسی طرح پڑھا جاتا ہے.
جہاں تک من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. ويسألونك أروض, آپ سے دریافت کرتے ہیں, عن سأل عن کے بارے میں, عن المحيض, محید کا مادہ تو ہے یہ واد ہی ہے, مادہ وہی ہے یہ واد ہی ہے. اس سے لفظ حیض اردو میں بھی فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے, عورت کے جو مینسز جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں اس کے لیے لفظ حیض ہے, لیکن یہ محید ان معنوں میں بھی آتا ہے اور محید اسم ظرف بھی ہے, یعنی وقت حیض یا جائے حیض دونوں معنی ہو سکتے ہیں. دوران حیض کے معنوں میں بھی یہ آ سکتا ہے, زبان کیونکہ مفعل کے وزن پر ہے تو محید بنا, اور اس ظرف کی وجہ سے جگہ یا وقت کے معنی بھی اس میں ہو سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ مصدر بھی ہو میمی تو پھر حیض آنا کے معنوں میں ہوگا. آپ سے وہ عام ترجمہ نے کیا ہے, وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کا مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے, کوئی جیسے بیالوجی کے لحاظ سے یا ڈاکٹری نقطہ نظر سے, لیکن سوال اور تھا اصل میں عورتوں کے پاس جانے نہ جانے اور اس کے احکام کے بارے میں. شاید میں نے تفسیروں میں تو نہیں پڑھا, شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ مدینہ میں صورت آئی ہے, یہودیوں کی زیر اثر کوئی اس قسم کا وہاں تصور پایا جاتا ہو اور اس لیے سوال کیا گیا شاید, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے والوں کو کوئی ہچکچاہٹ تھی, اور اصل سوال حیض کی کیفیت اور اس کی نوعیت اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کب شروع ہوتا ہے اور کب رکتا ہے, یہ نہیں تھا سوال.
اچھا
اچھا ٹھیک ہے, تو وہ شاید یہ وجہ ہو کہ یہودیوں کے ہاں اور غالباً ہندوؤں کے ہاں بھی حیض کے کچھ عجیب و غریب احکام ہیں. مثلاً ان دنوں میں غالباً عورت بالکل کوئی کام بھی نہیں کرتی, اس کو الگ ایک طرف کر دیا جاتا ہے. بہرحال اس فینومنا پر جو مینسز کا ہے اس پر مختلف مذاہب میں مختلف احکام بھی ہوئے ہیں اور چیزیں بھی اس پہ قائم کی گئی ہیں, جادوگری اور اس کے بھی اس کے ساتھ کچھ ایسوسیشنز ہیں. تو ممکن ہے کہ وہ جو یہودیوں کا نظام طہارت ہے اور غالباً مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں میں ہی سب سے زیادہ طہارت کے احکام ہیں، مسلمان فرقوں میں سب سے زیادہ شیعوں کے احکام طہارت ہے، بہت چھانٹ پھٹک کرتے ہیں اس معاملے میں، تو اس کی وجہ سے یہ سوال ہوا ہو کہ عورتوں کے، بہرحال سوال اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں ہے، سوال یہ تھا کہ ان دونوں میں عورت کے پاس جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ آگے جواب وہی آ رہا ہے، عورت کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے، کیا اس کو الگ کر دینا چاہیے سارے کاموں سے، غالباً کچھ اس قسم کا سوال تھا، کہ جواب وہ آگے اسی سوال کی نوعیت سے ہے، چنانچہ جواب ہے قل ہوا اعظم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک اعظم، تکلیف کر لیجئے اس کا ترجمہ، وہ ایک تکلیف ہے، ایک طرح الف غال یہ مادہ، یہ ازا یا ازی سے بھی آتا ہے اور غالباً ازی یا ازا علم یا علموں کی طرح بھی آتا ہے، مصدر اس کا اعظم ہے، ایک مصدر، ثلاثی کے اور مصدر بھی ہوں گے، دوسرا سمے یسما کر لیں، دوسرا پہلا ضرب یضرب، یعنی دونوں ابواب سے شاید آتا ہو، کیونکہ لکھا ہوا دیکھا ہے دونوں میں سے، اس کے معنی اذان کے، ازا یازی کے میں نے دکھ دینا تکلیف اٹھانے کا ہی بنتا ہے، اس سے ہی باب افعال میں آزا یوزی دکھ دینے کے معنوں میں آتا ہے، وہ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے، اب رہ گیا اذان، یہاں اس کا کیا معنی ہے، شاہ صاحب نے کیا ہے نجاست است، یہ معصور ترجمہ ہے جو قتادہ اور بعض دوسرے تابعیوں کی طرف منسوخ کیا گیا ہے، ورنہ ازا کے لفظی معنی نجاست کے نہیں ہے، انہوں نے قذر اور نجس کا ترجمہ کیا ہے، قرآن میں دیکھیے ازا کا بنیادی معنی کیا، دکھ کے اور تکلیف کیا ہے، مثلا قرآن میں آتا ہے لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اب یہاں اذان آزاد میں نے ناپاکی اور پلیدی تو نہیں ہے، دکھ دے کر اور احسان دھر کر اپنے صدقات نہ بگاڑو، ناپسندیدہ کام کے معنی میں آیا ہے، اسی طرح سے قرآن کریم میں آتا ہے لا یضرکم الا اذى، کہ وہ تمہیں دشمن کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے مگر کوئی تھوڑی بہت تکلیف، اس طرح سے اذان کا میں نے تکلیف تھا تو قرآن سے ثابت ہے دوسرے لفظوں میں، اس لیے اگر یہاں یہ کیا جائے کہ یہ ایک تکلیف ہے عورت کے لیے یا کچھ تو یہ بھی معنی تو درست ہی بنتا ہے، اور ان معنوں میں مریض بیماری کا معنی بھی بعض مفسرین نے کیا ہے، بہرحال وہ تو ایک تفصیل ہے کہ ان دنوں میں عورت نارمل نہیں ہوتی ہے، اس کے نفسیاتی طور پر بعض چیزیں ہوتی ہے، اس لیے اگر بیماری کا معنی ان معنوں میں کر لیا ہو، ورنہ یہ تو اس کے لیے صحت کی ایک وجہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو الٹا بیمار ہو جاتی ہے، بلکہ نیچرلی بھی مینوپاز کے بعد بھی برے افیکٹس ہوتے ہیں، تو اذان میں نے تکلیف ہے، یہ اب پتہ نہیں اردو والوں نے کیا کیا ہے، نجاست کیا ہے، تو یہ نجاست اس لفظ کا معنی نہیں ہے، ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ وہ معنی ہے جو معصور معنوں میں آتے ہیں، یعنی صحابی یا تابعی سے جو معنی پہنچے ہیں ان کو لیا جاتا ہے، اور وہ تفسیری معنی ہوتے ہیں، لفظ کے لفظی معنی نہیں ہوتے، اس وجہ سے غالباً کیونکہ دو تابعین سے یہ روایت ثابت ہے کہ انہوں نے قذر اور نجس کا ترجمہ کیا، تو اس وجہ سے عام مترجمین نے گویا کہ اس منقول تفسیر کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا ہے، ورنہ لفظی معنی دکھ اور تکلیف کیا ہے، یا معمولی تکلیف کہہ لیجیے زیادہ زیادہ، لیکن معمولی بھی نکرہ کی وجہ سے ہوگا، ویسے نہیں، قرآن کریم میں ناپسندیدہ کام، دکھ دینا، تکلیف دینا، ان معنوں میں تو آیا ہے، تو یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، یہ ایک بیماری کی صورت ہے، یہ ایک دکھ کی صورت ہے، اور بہرحال نجاست کا جو ترجمہ ہے وہ منقول تفسیر میں جہاں جہاں ذکر آیا ہے، معصور تفسیر میں وہاں اس کا ذکر آیا ہے کہ دو تابعین نے یہ معنی کیا ہے، فاعتزل النساء فی المحیض، بس تم الگ کر دو عورتوں کو، یا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے عورتوں سے الگ ہو جاؤ، کر دو نہیں، الگ اعتزال کا معنی الگ کر دینا نہیں ہوتا، ویسے الگ ہو جانا ہوتا ہے، مادہ عین سے لام ہے اور اسی سے اعزل یعزل، ہٹا دینا, جس سے یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, معزول کر دیا, عہدے سے الگ کر دیا, الگ ہو جانا, وہ سلاسی سے شاید ہو الگ کر دینا, اس سے وہ اسم مفعول کا صیغہ آیا ہے الگ کیا ہوا. اے تازلہ باب افتعال سے آئے تو اس کے معنی ہے الگ ہو جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے قرآن کریم میں آگے آتا ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور میں الگ ہوتا ہوں تم سے اور ان چیزوں سے جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو. اور پھر قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, جب وہ الگ ہو گیا. تو اے اعتزال کا معنی الگ ہو گیا, لیکن جس سے الگ ہوا وہ ڈائریکٹ مفعول ہو کر آتا ہے. اے اعتزالہو, وہ اس سے الگ ہو گیا, یعنی یوں کہیں گے مثلا اے اعتزال زیدن, وہ زید سے الگ ہو گیا. یوں نہیں کہیں گے اے اعتزال من زیدن, جو کہ اردو میں سے کے ساتھ ترجمہ کرنا پڑتا ہے. اس طرح سے ہے, یہ فعل امر ہے, فاعتزلوا, تم الگ ہو جاؤ, ان نساء, عورتوں سے. وقوع کا ترجمہ نساء کے مفعول ہونے کی وجہ سے ذہن میں آتا ہے, ورنہ ویسے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو الگ کر دو, تم الگ ہو جاؤ عورتوں سے. اسی سے وہ فرقہ معتزلہ کا نام بھی یہی پڑا تھا. اس کی کئی وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے عام سے ہٹ کر تھے یا کوئی, لیکن ایک ابتدا بتائی جاتی ہے کہ ان کا ایک بڑا شاید واصل بن عطا کا ذکر ہے, تو وہ درس میں تھا اور پھر وہ وہاں سے الگ ہو کے بیٹھ گیا, تو استاد نے کہا, جو پتہ نہیں کون تھے استاد ان کے, انہوں نے کہا قد اعتزلہ عنا, وہ تو ہم سے الگ ہو گیا. تو اس سے پھر اس کے آگے فرقہ جو چلا تو ان کا نام معتزلہ, وہ خود اپنے آپ کو اہل العدل و توحید کہتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو معتزلہ کم کہتے تھے, وہ کہتے تھے اہل العدل و توحید, عام مسلمان ان کو معتزلہ کہتے تھے. یہ غالباً صرف امیر علی نے لکھا ہے اپنی, میرے خیال میں شارٹ ہسٹری آف سراسینز کے شروع میں لکھا ہے کہ میں جو ہوں یعنی رائٹر, میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں جس کو مسلمان معتزلہ کہتے رہے ہیں. شیعہ تھا لیکن مائلڈ شیعہ, تو امیر علی سیکرٹ آف اسلام کا مسئلہ. اس نے بہرحال اپنے آپ کو معتزلہ سے منسوب قرار دیا اپنی کتاب کے دیباچے میں. تو عورتوں سے الگ ہو جاؤ فی المحید ہے. اب یہاں محید کا ترجمہ حیض کی حالت میں, حیض کے دوران, ظرف مکان کا ترجمہ, زمان کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی اس مدت حیض کے درمیان یا حیض میں. مراد ہے ان سے جن جنسی تعلقات مت رکھو, بلکہ اس کو مزید وضاحت کی ہے کہ شاید اعتزال کا معنی کچھ اور بھی سمجھا جائے, اس لیے کہا بلا تقربوہن, اور ان کو عورتوں کے قریب مت جاؤ. یہ کارے بھائی اقرابو پہلے آ چکا ہے, فلا تقربو ہننا, اور تم ان کے قریب مت جاؤ, حتی یطہرن, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. طہرا یطہرو, کہ میں نے صاف پاک ہو جانا, کرنا نہیں, کرنا کے لیے یہ باب تفعیل سے آتا ہے. طہرا یطہرو تطہیرن, پاک کرنا, اور طہرا یطہرو سلاسی سے باب ناصرہ سے آئے تو اس کے معنی پاک ہونا, حتی یا طہرنا. نہیں, شاید کرما سے بھی آتا ہو پاک ہو گیا, لیکن پھر اس کا نہیں اس سے نہیں ہوگا, کیونکہ صفت اس کی طہیر نہیں بنتی, طاہر ہی بنتی ہے. اسم فاعل ہی آتا ہے جو صفت کے معنی میں آتا ہے. فیضا تطہر, اچھا یا طہرنا میں حتی کی وجہ سے وہ منصوب ہے, یعنی الا ان یطہرن, لیکن جمع مؤنث کے صیغے میں وہ جو نصب کی علامت ہے اس کو کوئی عمل ظاہر نہیں ہوتا. فاذا تطہرن, پس جب, اذا میں نے جب, ایک طرح کا ظرف کے معنوں میں اور شرط کے معنوں میں بھی ہے. پھر جب وہ وقت آئے جب کہ وہ تطہرن یطہرن, یہ تو ہے مضارع کا صیغہ, طہرا یطہرو, اور یطہرو کی گردان آپ کریں گے تو یطہرنا بنے گا, تطہرنا یہ ماضی کا صیغہ ہے، تطہرا یا تطہر باب تفاعل میں ہو تو اس کا معنی خوب کوشش سے پاک صاف ہو جانا، گویا کہ یہ معنی اس میں بنتا ہے. اسی لیے متطہر اس سے اسم فاعل بنتا ہے، خوب صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال، زیادہ خیال رکھنے والا. تو تطہرنا ماضی کا صیغہ ہے. دیکھیں دونوں صیغوں کے آخر پر تو نون ہی آتا ہے، نون نسوہ جسے آپ کہتے ہیں، لیکن وہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے. اور اگر ہم نہیں، غائب کا صیغہ ہے، اس میں کوئی تے نہیں گر سکتی. مولانا مخاطب کا ہوتا تو پھر امکان تھا کہ بھائی تے گری ہے اور پھر بھی مضارع کا صیغہ ہو. اگر یہ مخاطب کا ہوتا نا، تطہرنا تم عورتیں جب، تو پھر ایک امکان ہو سکتا تھا کہ تے گری ہو، اور اسی طرح پھر اس کا مضارع کا صیغہ بھی یہی بنے گا جو ماضی کا ہے، تقبلنا کی طرح. لیکن یہاں یہ غائب کا صیغہ ہے، یہ نہیں میں نے کہ جب تم اے عورتوں پاک ہو جاؤ، بلکہ ہے غائب. نہ تطہرنا، تتا یہ دیکھیے، یا تطہرنا، تتا تطہرنا یوں بنے گا نا، یا تقبلنا، یا تفعلنا، تو پھر مخاطب میں تتفعلنا ہو جاتا ہے، اس میں ایک تے گر سکتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مضارع کا صیغہ، یعنی اگر یہ ہم مؤنث مخاطب جمع مانے تو پھر یہ تطہرنا صیغہ مضارع کا بھی ہو سکتا ہے، امکان تھا. پھر ترجمہ ہوتا جب اے عورتوں تم پاک ہو جاؤ اچھی طرح سے، یہ معنی نہیں ہے. اس لیے یہ غائب کا صیغہ ہے، غائب میں یہ تو گرتی نہیں رہے، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے. جب وہ عورتیں خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں، اور یہ باب تفاعل میں تکلف کا معنی ہوتا ہے، کوشش کرنا، خوب کوئی کام اچھی طرح کرنا. اس لیے طہرا یا طہرو پاک ہونا، اور تطہرا یا تطہرو خوب پاک ہونا. جب وہ خوب پاک ہو جائے، اس کو پھر فرق کیا لوگوں نے اس سے کہ یا طہرنا کا معنی تو ہے کہ وہ ان کا جو حیض ہے وہ بند ہو جائے بس، اور تطہرنا کا معنی ہے جب وہ غسل وغیرہ کر چکے. یہ فرق ہوگا طہرا اور تطہرا میں. فیدا تطہرنا، پھر جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں، فاتوہن، بس تم ان کے پاس آؤ. عطا ہو میں نے تو اس کے پاس سے کہ جہاں سے کہ، یا آپ نے پہلے پڑھا من حیث و خرجت، جدھر بھی تم نکلو، اور اس طرح سے تو یہ ظرف کے معنوں میں آتا ہے. تو جہاں سے یا جدھر سے، امرکم اللہ، اللہ نے تم کو حکم دیا، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا. اب یہ حکم دیا امرکم اللہ میں کوئی امر قرآن میں تو موجود نہیں ہے کہ یوں کرو یا یوں نہ کرو، لہذا یہ انڈرسٹوڈ مانا کہ جو فطری طریقہ ہے وہ مراد ہوگا. قرآن میں اس طرح سے بعض دفعہ امرا کے معنی آتے ہیں کہ کوئی کسی قرآن کے حکم کی طرف ریفرنس نہیں ہے، ورنہ یہ تو جو کہا ہے کہ قرآن اللہ نے حکم دیا تو وہ حکم قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے، کہیں نہیں بیان ہوا. اس لیے اس کا معنی امرکم اللہ کا شاہ صاحب نے تو کیا جیسا کہ اللہ نے حلال کیا، یعنی حکم میں حلت ہے، تو یہ تفسیری ترجمہ ہوگا، جیسا کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، لفظی ترجمہ تو یہی ہے جیسا جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، یعنی دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالی پسند کرتا ہے بکثرت توبہ کرنے والوں کو. تواب تاب یتوب سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اللہ تعالی کے لیے آئے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں بکثرت توبہ قبول کرنے والا، یا بکثرت بندے پر توجہ فرمانے والا. اور بندے کے لیے آئے تو اس کا معنی ہے بار بار رجوع کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا، بکثرت توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف مڑنے والا. توبہ کنندگان، توبہ کرنے والے، صرف توبہ کرنے والے تو پھر یحب التائبین بھی ہو سکتا تھا، مبالغے کا پھر ترجمہ تو ہے بکثرت توبہ کرنے والا، ورنہ تائب میں نے بھی توبہ کرنے والا ہی ہوتا. ویحب المتطہرین، اور وہ پسند کرتا ہے بکوشش صفائی حاصل کرنے والوں کو، یعنی جو طہارت میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، وہ تفاعل کی وجہ سے ہوئی معنی ہوگا جو اوپر آیا ہے. یہ غالباً یہاں تو نہیں آیا, آگے کہیں آ جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ تطہرہ کو ہم تے کو اڑا کر توے کو شد پڑھ سکتے ہیں, یعنی فیض تطہرنا تے اڑ جائے تو. یہ عربی میں درست ہے لیکن یہاں تے آئی ہے اس لیے اس کی کوئی قراءت نہیں ہے. اسی طرح سے یحب المتطہرین میں تے گر سکتے ہیں, متطہرین ہو سکتا ہے, اور کہیں کہیں قرآن کریم میں آیا بھی ہے. تو توبہ کرنے والوں اور پاک صاف بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھنے والے, بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. غالباً یحبو کی ریپیٹیشن مزید تاکید کے لیے, ورنہ یوں بھی ہو سکتا تھا ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین, محبت کے لفظ کا دو دفعہ آنا وہ کہ توابین سے بھی اس کی محبت ہے, متطہرین سے ادب کا بھی پہلو ہو سکتا ہے, حکم میں تاکید کا بھی آ سکتا ہے. ہاں جی, نساؤکم حرص لکم, تمہاری عورتیں مراد بیویاں ہیں. نساؤکم کا استعمال کہیں بیٹیوں پر بھی ہو جاتا ہے, مطلق عورتوں پر بھی جو ہو, اور کہیں بیویوں کے معنی میں یہ کنٹیکسٹ متعین کر دیتا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے. نساؤکم تمہاری عورتیں, حرص لکم تمہارے لیے ایک کھیتی ہے. حرص میں نے کھیتی مصدر ہے یہ, اور بمعنی مفعول آتا ہے, یعنی حرص کا اصل معنی تو ہے کھیتی کاشت کرنا یا کھیتی کرنا, لیکن پھر مصدر کے معنوں میں آ جاتا ہے, اس میں مصدر اسے کہتے ہیں. مثلا حرص میں نے ہم کہے نا کہ کھیتی کرنا تو یہ تو مصدر ہے, اور اگر کہیں حرص میں نے کھیتی تو یہ اس میں مصدر ہے. تو اس میں مصدر کے طور پر یہ مفعول کے معنوں میں ہے, محروس, جس میں کھیتی لگائی گئی یا کی گئی. اسی وجہ سے مصدر ہونے کی وجہ سے ہی نساؤکم جمع ہے تو خبر جمع نہیں آئے, کیونکہ مصدر اس طرح سے جمع میں نہیں آتے. اگر محروسات ہوتا تو محروسات ہو جاتا, وہ مصدر واحد آیا خبر میں. تو عورتیں تمہارے لیے ایک کھیتی ہے, حرصکم نہیں, حرص لکم ایک کھیتی, یا ترجمہ کرے تو شاید ایک طرح کی کھیتی ترجمہ بنے اس نکرہ کی وجہ سے. نساؤکم حرصکم نہیں, آگے ہے فاتو حرصکم, پس تم اپنی کھیتی میں آؤ. فاتو اتا یاتی سے ہوئی, فاتی یو فعل امر ہے, حرصکم مفعول. انا شئتم, انا کے عام معنی ہوتے ہیں من اینا, کہاں سے جہاں سے, کبھی کیفا اور متا, جب اور کیسے یا جیسے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے, یعنی کیفا کے معنوں میں بھی, کیف شئتم, متا شئتم, و من اینا شئتم, یہ تینوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. شاء یا شاء جو ماضی مضارع ہے اس کا بنے گا, چونکہ شاء یا شاء فتح یافتہ ہے, اس کا جب وہ پانچویں چھٹے سیرے میں آتا ہے تو پھر شیت ہو جاتا ہے یا پیش ہوتا ہے, نصرہ یا انصروں میں باقی صورتوں میں زیر ہوتا ہے, زبر تو رہتی نہیں, اس وجہ سے یہاں شیت آیا ہے. شینا سے گردان جو شروع ہوگی پھر شیتا, شیتو, شینا وغیرہ. یہاں سے تم چاہو, اس کی تفصیل میں تفسیر والوں نے بہت کچھ لکھا ہے, اور حاشیہ واشیوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کھیتی کی تشبیہ سے کیا مراد ہے, اور جہاں سے آؤ سے کیا مراد ہے, اس میں کون سی چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جائز ہے, اور کون سی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ناجائز ہے وغیرہ, اس کی تفصیل میں وہ تفصیل میں ہے. یہاں ہم لفظی ترجموں سے, بہرحال تفصیل میں اس کے انا کے معنوں کی وجہ سے اور حرص کے معنوں کی وجہ سے بہت کچھ پوائنٹ نقطہ آفرینی بعض مفسرین نے کی ہے. وقدموا لانفسکم, اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے, لفظی ترجمہ قدم یقدموا, آگے بھیجنا, تقدیم اس کا مصدر ہوتا ہے. قدمو اور تم آگے بھیجو, لے انفسکم اپنی جانوں کے, اپنے ذاتوں کے لیے. اب اس کے معنی کیا ہے آگے بھیجو, قرآن کریم میں ایک عام استعمال تقدیم لنفس کا آتا ہے, اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجنا, بس جیسے ہے مثلا وہ ہے نا غلطان تو نفسم ما قدمت, چاہیے کہ آدمی دیکھے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے. اسی طرح سے مما تقدموا لانفسکم, من خیر ان تجدو عند اللہ. ہاں تو اس میں بھلائی کا ذکر نہیں بھی آتا تو یہ محاورہ ہے قرآن کریم کا, قدم علی نفس ہی, یعنی اس نے اپنے لیے آگے کوئی بھلائی بھیجی. لفظی معنی تو ہے جو تم آگے بھیجو گے جو تمہارے کام آئے گا, مراد نے کیا ہے اس طرح سے. قدم علی انفسکم کا شاہ صاحب نے تو یہی ترجمہ کیا ہے, پیش فرستیت یعنی اعمال صالحہ را. پہلے تو ترجمہ کیا نا لفظی, آگے بھیجو یعنی نیک عملوں کو, تو نیکی کا لحاظ رکھو. بعض نے کہا کہ اس سے مراد نیت ہے, اپنے لیے نیت درست رکھو اور وہ اولاد کی یا عفت کی نیت, وہ بھی معنی بعض نے کیا ہے. تو بہرحال لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اپنے لیے کچھ آگے بھیجو, اس میں وہ نیت ہے نیکی کی یا اولاد کی یا مطلق اعمال صالح ہو. یہ بھی قرآن مجید کا ہوتا ہے کہ ایک حکم کے درمیان میں ایک فقرہ عمومی تاکید کا آ جاتا ہے. ٹیکسٹ کے اعتبار سے جنہوں نے مانا کیا کہ اپنے لیے بھیجو پاک بازی, یعنی پاک بازانہ یہ ایک تعلق ہونا چاہیے اور اس کو مدحوظ اصل ملحوظ رکھو. اولاد کا بھی نیت کے معنوں میں لے لیا آپ نے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا, اور تم بچو اللہ سے یعنی اس کی نافرمانی سے. وَاعْلَمُوا, اور تم یہ جان لو, عَلِمَ يَعْلَمُ سے فعل امر ہے, انکم, علم کے بعد انہ ہی آتا ہے درمیان میں, کہ تم ملاقو ہو, اس سے ملاقات کرنے والے ہو. لاتا یلاقی, مادہ لام قاف یہ, لقی یلقا, اور پھر اس سے جب باب مفاعلہ میں آتا ہے تو لاقا یلاقی ملاقات. ملاقات اردو میں استعمال ہوتا ہے سوائے اس کے کہ عربی میں چھوٹی تے سے ملاقات لکھا جائے گا اور اردو میں لمبی تے سے لکھنے کا رواج ہے. تو اس سے اسم فاعل بنے گا ملاقیون, جو کہ پڑھا جائے گا ملاقن. ملاقن کی جمع ملاقن, ملاقیون جمع سالم یوں بنے گی, ملاقیون کو ملاقون بنائیں گے اور نون گیا غیر مضاف ہونے کی وجہ سے تو بنا ملاقو ہو, ملاقات کرنے والے ہو اس سے. آنا ملاقی ہے, میں اس سے ملاقات کرنے والا ہوں, یوں آئے گا عربی میں ملاقی. تو یہ جمع میں ملاقو آ گیا کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو, اسم فاعل لگا کر کہا ہے, ورنہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ فعل ہو کہ انکم طلاقو ہو, طلاقو نہ ہو بلکہ پھر یوں ہونا چاہیے تھا مصدر. تم اس سے ملنے والے ہو, تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو, یعنی ملاقات ہوگی تمہاری. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور تو خوشخبری دے مومنوں کو. یہ واحد کا صیغہ ہے بشر یبشرو, خوشخبری دینا. تو خوشخبری دے مومنوں کو, مخاطب بہرحال بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے, اور یہ پچھلے سارے جمع مخاطب کے صیغے ہیں, تم یہ کرو, تم یہ نہ کرو, تم ایسا کرو, یہ سارا. تو بعض مفسرین اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو یسالون کا آیا نا, چاہے اوپر المحید والا یا پیچھے سے دو تین دفعہ آیا نا یسالون کا, یسالون کا, تو اسے پوچھتے ہیں, تو اسے پوچھتے ہیں, تو اس کی مناسبت سے یہاں واحد کا صیغہ آیا کہ تو پھر تو اسے یہ پوچھتے ہیں, اور پھر بات کرنے کے بعد بات ختم کی کہ تو مومنوں کو خوشخبری دے. کس بات کی خوشخبری دے؟ نیک اعمال کے جزا کی. ولا تجعل, ہیں ہاں آگے بھی شاید آ جائے گا, میرے خیال میں کل نو دفعہ یا کچھ آیا قرآن مجید میں شاید. ولا تجعل اللہ عرضۃ لأیمانکم, اور مت بناؤ اللہ کو عرضۃ. جعل یجعل کے دو مفعول, اللہ کو عرضۃ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے. میں عرضۃ کا ابھی ترجمہ نہیں کر رہا. ایمان جمع ہے یمین کی, یمین میں نے دایاں ہاتھ بھی ہوتا ہے, یمین میں نے قسم بھی ہوتا ہے. جب قسم ہو تو اس کی جمع ایمان ہی آتی ہے. ویسے دائیں ہاتھ کے لیے بھی ایمان ہی جمع آتی ہے, وہ بھی آگے کہیں استعمال ہوگا اس کا. یہاں دائیں ہاتھ کے معنی میں نہیں ہے, یہاں قسم کے معنی میں ہے. اپنی قسموں کے لیے اللہ کو عرضہ نہ بناؤ. عرضہ کے معنی کیے گئے ہیں, ایک تو آڑ کے معنی میں. شاہ صاحب نے تو فارسی میں کیا دستمال، یعنی ایک ذریعہ یا بہانہ کے معنی میں آتا کریا لفظ. اصل عرض یا عرضوں کا معنی ہوتا ہے پیش آنا، اور اس طرح سے عرضہ کے لفظی معنی تو بنتے ہیں جو جس کو کوئی چیز ضرور اب پیش آنے والی ہو. مثلا کہتے ہیں المرأۃ عرضۃ للنکاح ہے، عورت کو نکاح در پیش آئے گا ہی. اور اس طرح سے الدابۃ عرضۃ للسفر ہے، سواری کا جانور جو ہے وہ ذریعہ یا وسیلہ کو آ کے بن جاتا ہے ان میں. لیکن یہاں انہوں نے آڑ کا معنی بھی کیا ہے، جس طرح سے کوئی چیز درمیان میں آڑ بن جائے، سامنے در پیش آ جائے. تو انگریزی والوں نے اسی لیے اس کا ترجمہ آبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ آف، یعنی اس بات کا وسیلہ یا ذریعہ نہ بنا. شاہ صاحب نے دستمال کیا، اردو ترجمہ والوں نے میرے خیال میں روک یا آڑ ترجمہ کیا ہوگا، کیونکہ ارادہ یا اردو کا محنت روک دینا پیارے کو. اچھا عرضۃ نشانہ کے وہی آبجیکٹ آف، وہ میں نے کیا نا انہوں نے جو انگریزی والے کرتے ہیں آبجیکٹ آف، اس کو اس کا نشانہ نہ بناؤ، ذریعہ نہ بناؤ، آڑ نہ بناؤ. اصل معنی تو عرضہ کا ہے جو درپیش آنے والی چیز ہے، اور اس کو اپنے لیے آڑ بنانے کا معنی بھی ہو سکتا ہے، نشانے کا معنی بھی یوں بن سکتا ہے. ویسے جو جس پر تیر وغیرہ چلائے جاتے ہیں اس کو لیے بھی شاید عرضہ کا لفظ آتا ہو، یہ میں نے ڈکشنری میں نہیں دیکھتا، بلکہ میں اس لفظ کی ڈکشنری میں نے دیکھ رہا تھا وہاں نہیں ہے. تو یہاں مطلب اور کسی طرح نشانے کے علاوہ اردو ترجمہ کیا ہے. بعض نے اس کا آڑ اور ڈھال بھی ترجمہ کیا ہے، وہ بھی اس طرح سے کہ گویا کہ اپنے سامنے کر لو ان قسموں کو کسی خاص مقصد کے لیے جو آگے بیان ہوا ہے. ان معنوں میں ڈھال کا معنی نشانہ بنانا، خدا کو نشانہ نہ بناؤ، یہ شاید اس معنی میں لے گیا کہ خدا کی قسمیں اس مقصد کے لیے نہ کھاؤ، اس مقصد کے لیے خدا کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی اس کی قسمیں نہ کھاؤ. آگے جو مقصد بیان ہوا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ان تبرو، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. اور مطلب یہ ہے کہ اپنی اللہ کے نام کی کھائی ہوئی قسموں کو اس بات کی آڑ مت بناؤ کہ نیکی کرو یا تقویٰ کرو یا اصلاح کرو. اور اسی لیے بعض نے کہا ہے کہ یہاں لا انڈرسٹوڈ ہے، لیکن لا نہ بھی ہو تو ان مستری علے تو مینا ہے نیکی تقویٰ اور اصلاح سے رکنے کے لیے یہ اس کو آڑ نہ بناؤ کہ میں نے تو قسم کھائی ہے لہذا میں یہ نیکی نہیں کروں گا. یہ ہے اصل آیت کا بہنا. نہیں ان تو نافیہ نہیں ہوتا، پھر تو ان ہوتا اگر بات ہوتی. ان تو کہ اللہ کو اس بات کے لیے نہ استعمال کرو اپنی قسموں میں، یوں ترجمہ ہوگا کہ نیکی کرنے، اور چونکہ قسم میں مینا عموماً کسی بات سے رکنے کا ہوتا ہے اس لیے یہ لا کا مینا لگا ہے. اس نے قسم کھائی ہے کہ یوں عموماً مینا ہوتا ہے نہیں کرے گا. تو بل ان تبرو، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ہے اللہ تبرو ولا تتقو ولا تصلحو بین الناس، یعنی لا اس میں انڈرسٹوڈ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسموں کو اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قسمیں ان کے یہ کام کرنے سے وہ تمہیں روک کے عرضہ کہ میں نے یہ روک کا ذریعہ نہ بنا. نشانہ جنہوں نے ترجمہ کیا نا وہ اللہ کے نام سے کیا ہے کہ اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ ان اغراض کے لیے کہ اللہ کے نام کی قسم کھاؤ اور پھر کہو کہ میں نے تو نہ نیکی کرنی ہے اس کے ساتھ، نہ پرہیزگاری نہ اصلاح. یعنی نیکی سے رکنے کے لیے، باز رہنے کے لیے اللہ کے نام کو بطور قسم مت استعمال کرو. یہ ہے ترجمہ جو نجی شاہ صاحب کہتے برائے سوگندہ میں خیش نہ کنے نام خدا را دستمال، برائے ذریعہ یعنی بہانہ یا جو ہاتھ میں استعمال ہونے والی چیز ہو، خیش برائے اجتناب از آنکھ. یہ جو ہے نا ان، اس کا ترجمہ کیا ہے اس بات سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو. یہ اس بات سے بچنے کے لیے کا جو ترجمہ ہے نا یہ ہے قسموں کی وجہ سے، اپنی قسموں کے لیے، ان قسموں کے لیے کہ تم نیکی کرو یا کچھ جو کھا لو تو اللہ کو ذریعہ نہ بناؤ. یہ اجتناب ازا کے نیکوکاری کو نہیں وہ پرہیزگاری نمایاں مسئلہ آ رہے ہیں، یعنی اچھے کام کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اپنی قسموں میں اللہ کا نام استعمال نہ کرو، اب چاہے آپ نشانہ کریں مینا یا کہیں اللہ کے نام کی قسموں کو آڑ نہ بناؤ نیکی سے رکنے کے لیے، یہ مینا اس کا پھر آگے جواب آئے گا قسم کے کفارہ وغیرہ کے لیے. تو ان تبرو و تتقو یہ تو میں نے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو آڑ نہ بناؤ کہ کہیں نیکی نہ کر بیٹھو یا تقوی نہ کر بیٹھو، بلکہ نہ کرنے کے معنی میں کہ تم بر سے بچو یا تقوی سے بچو یا تصلحو بین الناس اصلاح بین الناس سے بچو، اس مقصد کے لیے بچنے کے لیے نیکی نہ کرنے کے لیے تقوی سے بچنے کے لیے الگ رہنے کے لیے اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں بطور نشانہ استعمال نہ کرو بطور آڑ استعمال نہ کرو. واللہ سمیع علیم اللہ سننے اور خوب جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ نہیں پکڑتا یا نہیں پکڑے گا، اخذ یا خذو سے باب مفعلہ ہے، ماضی ایک جیسا بنے گا باب افعال کا بھی اور باب مفعلہ کا بھی، صرف مضارے میں فرق پڑتا ہے، اگر باب افعال ہو تو پھر ماضی مضارے بننا چاہیے آخذ یوخذ، اور میرے خیال میں اس باب سے یہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن آخذ جو آخذ باب مفعلہ سے استعمال ہوتا ہے، مصدر ہوگا مؤاخذہ تن مفعلہ تن. لا یؤاخذکم اللہ اللہ نہیں پکڑتا یا نہیں پکڑے گا تم کو، مؤاخذہ کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا تمہارا، باللغو فی ایمانکم کسی چیز کے بارے میں مؤاخذہ کرنا کے بعد کے لیے بے قصل آتا ہے، آخذہ بے قضا اس نے اس پر اس کا مؤاخذہ کیا فلاں چیز پر، اردو میں ہم پر کہیں گے، عربی میں بے آئے گا الا نہیں آئے گا. لا یؤاخذکم اللہ یوں نہیں کہا علی اللغو باللغو، لغو کی وجہ سے، بے کا معنی بے سبب بھی ہوتا ہے، تمہیں نہیں گرفت میں کرے لے گا تم پر کوئی گرفت نہیں کرے گا اللہ، باللغو لغو کی وجہ سے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تمہاری قسموں میں جو لغو ہے اس کے سبب سے تو تمہیں نہیں پکڑے گا. لغو کا ماضی مضارع لغا یلغو آتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بےہودہ یا فضول بات، لغا یلغو لام قین واو مادہ لغت کا لفظ اسی سے نکلا، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ لغت کو لغت اسی لیے کہتے ہیں کہ بچہ جب شروع میں بولنے لگتا ہے تو اس کی آواز کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا، ایک فضول آواز نکال رہا ہوتا ہے، لغو گوا کے کہہ رہا ہوتا ہے، بچے کے لیے یہی لفظ آتا ہے لغا السبیو، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے نے ہوں ہاں کرنی شروع کی، اس کے لیے بھی عربی میں لفظ آتا ہے، تو اسی سے لفظ لغت نکلا ہے زبان. لغا یلغو لغو اردو میں بےہودہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہی معنی عربی کا ہے. تو وہ تمہاری قسموں میں لغو کی وجہ سے نہیں پکڑے گا، اور بامعاورہ ترجمہ ہوگا تمہاری فضول قسموں کی وجہ سے نہیں پکڑے گا، یہ لغو کا لفظ آگے بھی آئے گا اور اس سے بچنے کا بھی حکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام یوں ہی بری عادت کے طور پر قسمیں کھاتے جانا، کوئی انٹینشن کا وہ مظاہرہ نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، یوں ہی قسمیں کھانا. اور ایک ہوتا ہے واقعی دانستہ اور سوچ سمجھ کے کسی بارے میں ایسا نہیں کروں گا قسم کھایا یا ایسا کروں گا، تو وہ اصل یمین تو وہ ہے. تو یمین اللغو جسے کہتے ہیں، اور آگے سورت مائدہ میں آئے گا تو ہم یمین کی تینوں قسموں کی بات کریں گے. فضول قسم جو کہ عام آدمی بعد عادت یوں ہی بات بات میں اللہ کی قسم قرآن کی قسم کہتے ہیں لوگ، اس پہ تو گرفت نہیں ہے، اگرچہ وہ مضموم بات ہے، خدا کے نام کا یہ استعمال غلط ہے. بلاکہ یو آخذکم لیکن وہ تم سے ضرور مؤاخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم اس چیز کے باعث جو تمہارے دلوں نے کمایا، کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمایا، دلوں کے کمانے سے مراد ہے جس کی نیت پکی تھی اور سیریسلی کوئی قسم کھائی تھی، اس پہ معاوضہ ہوگا اس قسم کو توڑنے کا، اس کو نہ نبھانے کا، یا غلط قسم کھانے کا، یہ سارے احکام آگے آئیں گے. کیونکہ قسم کسی آئندہ مستقبل کے بارے میں ہی یہ ہوتی ہے، جو یمین جسے کہتے ہیں، ویسے ماضی پر بھی ہو سکتی ہے. گزرے ہوئے واقعے پر جھوٹی قسم کھانا کہ میں نے یوں دیکھا یوں دیکھا، وہ اور ہے. لیکن ایک ہے مستقبل میں کہ میں یہ کام کروں گا نہیں کروں گا. اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم کھانا یا کسی برے کام کے کرنے کی قسم کھانا، اس صورت میں وہ توڑنا ضروری ہے، اور اگر دوسری صورت ہو تو اس کو نبھانا ضروری ہے. توڑ بیٹھے تو کفارہ دے وغیرہ. یہ احکام سورت المائدہ میں اور کچھ تھوڑے سے سورت تحریم میں بھی آیا. یہاں صرف اتنا بیان کیا ہے کہ قسموں میں جو لغو کا پہلو ہے اس کی وجہ سے تمہیں پکڑے گا نہیں، لیکن جو تمہارے دلوں کی کمائی ہے، اور دلوں کی کمائی کا میں نے پھر شاہ صاحب نے یہی کیا، آنکھ قصد کردہ است دل آشما، تمہارے دلوں نے اس کا ارادہ کیا ہے، یعنی پکی قسمیں کھانا، اس پہ گرفت ہوگی. اس پہ گرفت ہوگی کا کیا معنی ہے کہ نہ کھاؤ، وہ سارے عبادتیں اس میں آتی ہیں کہ گرفت کی صورتیں آئیں گی، کہ اس کو بعض صورتوں میں نبھانا ضروری ہے، بعض صورتوں میں اس کو توڑنا ضروری ہے، اور اس کے کفارے وغیرہ بیان ہوئے ہیں. دل کی کمائی پھر نیت ہی ہوگا، اور کیا مانا، ارادہ اور نیت ایک ہی بات ہے. دل نے کمایا، یعنی دل بھی تمہارے اس عمل کے ساتھ شامل تھے، اور گویا کہ مراد نیت ہی ہوگا، اور اس میں کیا مانا ہو سکتا ہے. لغو وہ ہے جس میں کوئی نیت نہیں ہوتی کسی کو دھوکہ دینے کی، اور نہ ہی کوئی پکا عہد کرنے نہ کرنے کی بات ہوتی ہے، یوں ہی فضول قسمیں کھانا. یہاں اس کا حکم نہیں بیان ہوا کہ وہ اللہ کیسے پکڑے گا. یہ شاید ایک وارننگ تھی کہ قسم کھانے میں محتاط رہو. پھر سورت مائدہ میں اس پہ حکم آیا ہے، وہ آگے بیان ہوگا. یہاں صرف ایک تمہیدی جملہ ہے کہ لغو باتوں پہ تو نہیں پکڑے گا، لیکن غلط باتوں میں جس میں دل کا ارادہ شامل ہے پکڑے گا. اور اس سے پہلے ہے کہ اللہ کی قسموں کو اس مقصد کے لیے نہ استعمال کرو کہ ان کو آڑ بنا کر نیکی اور تقوی اور اصلاح سے باز رہو. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے. للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جو کہ، یہ للذین جار مجرور ہے، اس کا مبتدا مؤخر آگے تربص آ رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تربص ہے. تربص پھر مضاف مضاف الیہ ہو کے آیا. تو للذین جیسے کہیں للرجل کتاب، آدمی کے لیے کتاب ہے، اس طرح سے آیا للذین ان لوگوں کے لیے جو کہ یولون قسمیں کھاتے ہیں. یہ عام تو کہا جاتا ہے کہ مادہ اس کا الف لام واو ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے الا یالو کا معنی، قرآن میں جو استعمال ہوا ہے ایک معنی ہے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا، پورا زور لگا دینا. الا یالو لا یالونکم خبالا قرآن میں آتا ہے. بات کہتے ہیں کہ یہ الف لام واو سے نہیں، الف لام یہ سے ہے، مادہ اس کا الف لام یہ ہے، اور اس سے ثلاثی تو نہیں استعمال ہوتا قسم کھانے کے معنوں میں، لیکن مزید فی کے دو بابوں میں قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، باب افتعال میں بھی اور باب افعال میں بھی. باب افعال میں جائے گا تو بنے گا اعلی یولی، قسم کھانا. باب افتعال میں آیا تو بنے گا اعتلا یا تلی، یہ اٹھارہویں پارے میں استعمال ہوا ولا یا تلی الفضل میں. اس طرح سے اعتلا یا تلی میں نے بھی قسم کھانا، قسم کھا کر اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا، معنی وہی بنتا. اور یہاں ہے للذین یولون من نسائہم، جو قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، یعنی قسم کھا کر اپنی عورتوں سے رک جاتے ہیں، لفظی معنی یوں بنتا ہے، قسم کھاتے ہیں اور یوں الگ ہو جاتے ہیں اپنی عورتوں سے، یا اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں، یہ معنی بنے گا. یہ عام طور پر عربی میں بے کے ساتھ آتا ہے، اعلی بالمرأۃ، اور شاید من المرأۃ بھی آتا ہے، دونوں پرپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اعلی بالمرأۃ و اعلی من المرأۃ، اس نے قسم کھائی عورت سے الگ رہنے کی. اس کا مصدر ہوگا اعلی یولی کا ایلا ان، اعلی یولی جو پہلا الف اور فے ہے وہ اعلا بنے گا نا، تو اعلا کا جیسے ایمان میں یہ آ جاتی ہے، وہ تو اس طرح سے یہ ہو گیا, باقی رہ گیا لا یون, تو یہ حمزہ میں بدلی تو مصدر بنا ای لا ان. اسی سے یہ ورب جو ہے ایلا, تو یہ فقہی کتابوں میں ایلا کے احکام لکھے ہوتے ہیں کہ ایلا کے احکام کیا ہے, بنیادی یہ دو آیتیں ہیں اس کی. عورتوں کے ساتھ غلط رویے کی کئی صورتیں عربوں میں عام تھی. طلاق دینا تو خیر ایک صورت ہے اور اس میں بھی کچھ خرابیاں تھیں تو اس کا بھی قرآن نے علاج کیا, لیکن زہار اور ایلا بھی دو صورتیں ان کے ہاں تھی. قسم کھا لیتے تھے کہ عورت کے پاس نہیں جائیں گے, اور پھر وہ نہ تو متعلقہ شمار ہوتی تھی اور نہ ہی وہ اپنی قسم کی وجہ سے اس سے تعلق رکھتے تھے. اس قطع تعلق کے قسم کو کہتے ہیں ایلا. اور یہاں شاہ صاحب نے اسی لیے, کیونکہ فقہی ابواب کا عنوان ہے ایلا, ایک اصطلاح ہے ہماری, اس لیے انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے آنکھ اسارا کہ ایلا میں کنن الزنان خیش, جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں. کہ یہ ترجمہ اس لیے کیا کہ عربی کا تو یہ مصدر خاصا مشکل ہے, لیکن فقہی کتابوں میں عنوان ہوتا ہے ایلا کا, ایلا کے مسائل, اس وجہ سے ایلا ہی سے ترجمہ انہوں نے کیا. پتہ نہیں اردو والوں نے کیسے کیا, عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں یا ایلا کرتے ہیں. وہ لفظی ترجمہ ہوا قسم کھا لیتے ہیں عورتوں کے پاس جانے سے, اور ایلا کے ساتھ بھی کسی نے کیا ہے ترجمہ. اچھا شاہ صاحب نے کیا کہ ایلا کرتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فقہی عنوان ہے, جیسے کہیں زہار کرتے ہیں, طلاق دیتے ہیں. حالانکہ طلاق, زہار, ایلا یہ خالص عربی لفظ ہے, لیکن کیونکہ معاشرے کے عام احکام سے ان کا تعلق تھا اس لیے یہ اصطلاح بکثرت استعمال ہونے لگی. تو جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں, اور مانا ہے جو اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے, ان کو دیا جاتا ہے تربوس و اربعات اشہر, چار مہینوں کی مہلت ہے. ہاں الف اور لام الف لا, لام الف لا ہی لکھا جائے گا. اللہ کون سا یو لونا, تو باب فال سے یو لی یونا ہے نا, اصل میں یو لی یونا. سلاسی میں تو واوی سے ہے زیادہ, یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بھی واوی سے ہے, لیکن بات کہتے ہیں نہیں یہ الف لام یہ الگ بات ہے. اس کا معنی قسم کھانے کا ہی آتا ہے, سلاسی سے بھی شاید قسم کھانا آتا ہو, لیکن مزید فی کے باب افعال اور افتعال سے تو یقیناً کسی, اور پھر قسم بھی کسی کام سے باز رہنے کی. قسم تو کئی طرح ہو سکتی ہے نا, لیکن کسی کام سے رک جانے کی قسم کے معنی میں آتا ہے, چاہے باب افتعال سے آئے اور چاہے باب افعال سے آئے. تو یہاں اسی لیے یو لونا, جو عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں, تربس اربعات عشر, ان لوگوں کو چار مہینے کی مہلت ہے. یہ تربس مبتدا ہے, للذین تو لام ہوا, اور الذین یولون من نسائم لال, لام کا سارا مجرور ہو گیا نا, یار مجرور اور یہ مبتدا. تربس کا معنی ہے مہلت, انتظار, رے بے سواد, تربس یا تربس کسی بات کا انتظار کرنا, تو ویٹ اینڈ سی کے معنی میں آتا ہے. تو وہ جو یہ ان معنوں میں بھی آیا ہے کہ کافر کہتے تھے اچھا ویٹ کرو یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا اور اس کی تاریخ بھی ختم ہو جائے گی, اس میں بھی آیا ہے فتربصوا انا معکم متربصون, تم بھی پھر ویٹ کرو ہم بھی ویٹ کرتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو تربص کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا, اور ویٹ کرنا, تو یہاں انتظار کے معنی میں ہی وہ آیا ہے. خود انتظار بھی عربی لفظ ہے. ان کو چار مہینے کی اب ترجمہ مہلت سے بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی انتظار ان کو دی جاتی ہے چار مہینے کی, چار مہینے زیادہ زیادہ انتظار کیا جائے گا پھر ورنہ اور حکم ہوگا. تو اربع آتے اشہر, یہ اشہر ان تو خیر اربع کی وجہ سے, اربع کی تے کی زیر تربس کی مضافل ہے ہونے کی وجہ سے, اور تربس کا پیش مبتدا ہونے کی وجہ سے, تو उनके लिए चार महीने की इंतजार है, यानी वो चार महीने से ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा आगे फिर हुक्म है। गोया के कुरान ने ये इसमें इस्तिलाह की, अगर कसम खाई है तो चार महीने से ज्यादा ये आगे नहीं जाएगा, इससे पहले फैसला होना चाहिए। चुनाचे कहा फइन फाऊ, क्या बेस्वाद होता होगा, कुरान में तो नहीं इस्तेमाल हुआ, तफाउल से इस्तेमाल हुआ है, बल्कि और किसी बाप से भी नहीं इस्तेमाल हुआ। तरबुस और सलासी होता होगा, बहरहाल मैं नहीं कह सकता। चार महीने की मोहलत, मोहलत कह लीजिए यहां, मोहलत इन मायनों में कि लफ्जी मायना तो है देखना और इंतजार करना। फैन फाऊ, बस अगर वो बाज आ जाए, फाऊ पहले भी आया है, बाऊ के बाऊ आया है, फाऊ फाऊ नहीं आया, पहले फाऊ नहीं आया, ये फे ये हमजा इसका माता है, फा यफी ओ के मैंने है बाज आ जाना, मुड़ आना, बुनियादी मैंने इसका है साया का ढल आना, साया का ढलना, दोपहर के बाद जो साया ढलता है फिर मुड़ता है दूसरी तरफ, उसके लिए ये लफ्ज आता है। फिर मुतलकन बाज आना, मुड़ आना, इन मानों में इस्तेमाल होता है। सूरत अल हुजरात में आएगा हत्ता तफिया इला अमरिल्लाह फइन फाअत, उसमें आया है। तो फा यफियो बाज आना, बस अगर वो बाज आ जाए यानी उस कसम से, फइन अल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। क्या बाज आना चार महीनों के अंदर इसका कोई कफारा होगा या नहीं, वो दूसरी आयतों के पेश नजर मसाइल इलाके मिलते हैं, लेकिन चार महीने से आगे मोहलत नहीं होगी। और कुरान ने यहां इतना बयान किया है बाज आ जाए तो अल्लाह बख्शने वाला है, यानी चार महीने से पहले पहले अपनी कसम से बाज आ जाए। बहन आजम तलाक, और अगर उन्होंने तलाक का ही इरादा कर रखा है, ये भी हो सकता है कि वो चार महीने के जो अलग
नहीं है,
यहां सिर्फ फा अमरा किस तरफ मोड़ा है ये कहा नहीं गया, यानी अंडरस्टूड है कि अपनी कसमों से रोका रुक जाए, की तरफ किसकी तरफ मुड़ना उसका जिक्र नहीं है। फैन फाओ, अगर वो बाज आ जाए वापस आ जाए, हाँ जी,
अगर वाहन मिल गए,
अच्छा ये तो फिर तफसीरी तर्जमा, फाऊ बाहम मिल गए, लफ्जी मैंने तो बाज आने का है, वापस आने का, यानी बाज आ गए और वो मिल गए, वो तफसीरी तर्जमा है। मर्दों के लिए ये सीगा जमा का आया है, ये ठीक है कि औरत मर्द का जो मुश्तरका फेल होगा इसमें, फर्ज कीजिए तो सीगा तो मुजक्कर का ही आना था, वही तो मैंने करते हैं फा यफी को, असल मैंने तो लौट आना ही है, बाज आना है। बा यबू, वो बा यबू होता है नसरा यान सोरो, और ये फा यफी होता है, फा यफू नहीं होता, वो बे फाओ हमजा माता है, ये फे ये हमजा माता, ये जरा बयाद रेबो से आता है फा यफी, वो नसरा यान सोरो से आता है बा यबू, और उसके मैंने लौटना के होते हैं, और बे के साथ आता है बा आप बे फला चीज लेके लौटा, यानी वो उसके नतायज साथ लाया, यहां फा के बाद बे नहीं आता, अगर आए तो इला आना चाहिए कि फला चीज की तरफ लौट आए, लेकिन यहां उसका जिक्र नहीं है, क्योंकि पीछे तलाक का और कसम का जिक्र है, कसम का जिक्र है फैन फाओ, अगर वो बाज आ जाए यानी अपनी कसम से तो अल्लाह बख्शने वाला। वहन आजम तलाक, और अगर उन्होंने इरादा कर लिया तलाक का, यानी ये झगड़ा मामूली नहीं और अब तलाक का इरादा है, अब कुरान मजीद यहां इतना ही कहता है फैन अल्लाह समी अलीम, तो अल्लाह सुनने जानने वाला है। आजामा के बाद अमूमन प्रपोजिशन अला का आता है, वहन आजम अलग तलाक है, और शायद अला के बगैर भी आता है, जैसे दखल अल मस्जिद व दखल फिल मस्जिद, अजम अलग तलाक व अजमत तलाक, दोनों का मैंने एक ही बनता है, तलाक का पक्का इरादा कर लिया अगर उन्होंने तो अल्लाह सुनने जानने वाला। इससे फिर मसाइल पैदा हुए हैं कि कुरान ने चार महीने की मोहलत दी, ये तो पक्की बात है, دوسرے طلاق کا ذکر کیا ہے، چار مہینے سے آگے ایلا نہیں جائے گا، اگر باز آ جائے تو اس کا ذکر ہے، اور اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ چار مہینے کا ایلا گزر گیا تو کیا خود بخود طلاق ہوگی یا اب خاوند رجوع کر سکتا ہے یا کیا، یہ مسائل پر فقہ کی کتابوں میں مختلف روایات کو لے کر بیان کیے گئے، کیونکہ یہاں ہے طلاق کا ارادہ کر لیا، یعنی پھر تو چار مہینے سے پہلے وہ ہرگز نہیں واپس آئیں گے، گویا کہ کوئی طلاق کا ہی ارادہ، گویا کہ قرآن نے یہ کہا کہ چار مہینے سے ایلا نہیں ہوگا، پھر یا طلاق ہونی چاہیے یا رجوع ہونا چاہیے، فے ہونا چاہیے، تو اسی لیے یہ مسائل یہاں قرآن کریم میں مکمل نہیں ہے، اس کا کیا صورت ہوگی، بظاہر یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ چار مہینے تک نہ واپس ہوئے تو گویا کہ اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ عصب طلاق ہے، اور پھر ایک طلاق واقع ہوگی یا بائن ہوگی یا رجعی ہوگی یا کیا ہوگی صورت، وہ فقہا نے پھر کچھ حدیثوں سے مسائل واقعات لے کر مختلف مسائل بیان کیے ہیں، تو یہ بھی گھریلو زندگی سے متعلق ہی سارے احکام چل رہے تھے، نکاح لونڈیوں مشرکوں سے نہ کرو، اور اسی طرح سے وہ حیض کے مسائل، اور پھر نیکی سے باز نہ رہنا چاہیے قسموں کی وجہ سے، پھر یہ اسی قسم کے سلسلے میں میاں بیوی کے تعلقات قسم کی وجہ سے سسپینڈ نہیں ہونے چاہیے زیادہ عرصے کے لیے، اس کے بعد اب طلاق کی بات ہوئی تھی، تو ان کی طلاق کا تو مسائل ہوں گے، لیکن اب طلاق کا آگے مسئلہ آ گیا، فرض کیجیے انہوں نے طلاق ہی دے دی، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ چار مہینے کے اندر یا واپس آؤ یا طلاق دے دو، یہ تو کلیئر معلوم ہوتا ہے اس عنایتوں سے، لیکن یہ کہ نہ اس نے طلاق دی نہ باز آیا تو کیا سمجھا جائے گا، سمجھا جائے گا اس میں طلاق ہے، طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اس پہ بحث ہوئی ہے، ورنہ یہ تو قرآن کریم کا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قسم چار مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی، یا باز آ جاؤ یا پھر قسم کا پکا ارادہ کر لو، طلاق کا پکا ارادہ کر لو، جب طلاق ہو تو پھر طلاق کے آگے مسائل ہیں، بل متعلقات ہو یا تو ربسن بے انفسہن ثلاثۃ قروء، بل متعلقات ہو یہ ال بمعنی اللاتی لے یا اللذین جیسے آتا ہے، ویسے تو مبتدا ہے بل متعلقات ہو مبتدا اور آگے سارا خبر ہے، یا تو ربسن بے انفسہن ثلاثۃ قروء، لیکن اللاتی طلقنا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، بات تو ہوئی ہے، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی طلاق یطلق تطلیقا کے معنی ہوتے عام معنی تو ہم کریں گے طلاق دینا، لفظی معنی چھوڑ دینا، یعنی بندی ہوئی چیز کو چھوڑ دینا کھلا کر دینا، تو لام قاف کے معنی چلنے کا بھی ہوتا ہے، مثلا باب انفعال سے آئے تو ان طلاق یا ان طلاق کو چلتے جانا، کسی راستے پر رواں رہنا، ان معنوں میں بھی آیا ہے، اطلاق یطلق مطلق کھلا، کوئی فقط پابندی وغیرہ نہ ہو، یہ اصول فقہ میں آپ مطلق مقید اور عام خاص کی بحث پڑھیں گے، کہ مثلا کہا کتاب لاؤ، تو اب یہ کتاب لفظ مطلق ہے، اطلاق یطلق جس پر بھی لفظ کتاب آتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس الماری سے لاؤ، بڑی لاؤ چھوٹی لاؤ پرانی لاؤ نئی لاؤ، کچھ نہیں کہا فلاں، تو مطلق میں بھی میں نے کھلا چھوڑنے کا ہوتا ہے اطلاق یطلق، اس طرح سے طلاق یطلق کبھی میں نے تو ہے کسی کو آزاد کر دینا، پھر اب یہ اصطلاح ہے طلاق دینا، اس لیے کھلا چھوڑ دینا جو اس کا لفظی معنی تھا، یعنی گویا کہ بندی ہوئی چیز کو کھول دینا کہ جاؤ، وہ میں نے اب نہیں لیا جائے گا، بلکہ والمطلقات اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جن کو طلاق دی گئی، اس سے اور قرآن کریم کے دوسرے مضمونوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طلاق مرد دیتا ہے اور عورت کو دی جاتی ہے، عورت کو متعلقات نہیں کہا طلاق دینے والی عورتیں، بلکہ جن کو طلاق دی گئی، اور اس طرح سے وہ عام حکم تو یہی ہے، باقی وہ تفویض وغیرہ کا مسئلہ الگ ہے، میرے خیال میں انگریزی میں بھی ڈائیورسی اور ڈائیورسر جو ہے میرے خیال میں مرد ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ شاید عورت بھی طلاق دے دیتی ہو تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ڈائیورسڈ عورت ہی ہوتی ہے، مرد تو شاید نہیں ہوتا، تو ان معنوں میں متعلقات بہرحال یہ عرب محاورے میں استعمال ہوتا تھا، عربی استعمال کرتے تھے اس کو، اسلام نے اسی کو ایک طرح سے لیا ہے، اور اس پہ پھر بحث ہوئی ہے کہ عورت کو اختیار ہے یا نہیں، وہ
تفویض والا مسئلہ تو الگ نکلتا ہے بنیادی طور پر. والمطلقات ان طلق یان طلق چلتے چلے جانا. ون طلق الملأ منهم, اور اس طرح سے آتا ہے فن طلقا حتى اذا بلغا مجمع بینهما وغیرہ. تو ان طلق میں نے چلتے جانا باب انفعال سے. طلق یطلق چھوڑ دینا آزاد کر دینا, پھر میں نے طلاق دینا, اور اس سے اسم مفعول ہے مطلقات اور مطلقات جمع, اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی. ہاں زنا کے طلاق دادا شو اشارہ ان کا ان کے لیے آگے حکم ہے یا تربص نہ, ابھی اوپر تربص پڑھا ہے آپ نے, انتظار کریں. یا تربص نہ فعل امر نہیں ہے, ورنہ ہونا چاہیے تھا لے یا تربص نہ المطلقات مطلقات لے ہوتا نا, چاہیے کہ انتظار کریں. اب یہ فعل تو مضارع ہے لیکن بمعنی امر ہے, لفظی ترجمہ ہے مطلقات انتظار کریں گی یا کریں, کیونکہ فعل مضارع کا ترجمہ یوں بھی تو ہو سکتا کرتی ہیں کریں گی کریں. کرنا چاہیے معنی نہیں ہے کہ عورتوں کو انتظار کرنا چاہیے, لیکن مفہوم یہی ہے. اور مطلقات انتظار کریں گی بے انفسہن اپنی جانوں کے ساتھ, یعنی اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں گی. یتربصن بے کا صلہ اس لیے یعنی اپنے آپ کو روکے رکھیں گی, اتنے عرصہ منتظر رہیں گی, اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں گی, یعنی اتنا عرصہ انتظار کریں گی اپنے آپ میں. اور وہ عرصہ کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء. ثلاثہ کی تے کی زبر یتربصن ظرف کی وجہ سے, یتربصن کا ظرف ہے, تین قروء تک. اور وہ رکی رہیں گی اپنی جانوں کے ساتھ, یعنی اپنے آپ کو روکے رکھیں گی, یوں کہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی. یہ انتظار کس بات کا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے کہ دوسرا نکاح یا پتا ہے اس سے مراد ہے کہ وہ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی تین قروء تک. ثلاثہ تک کی تے کی زبر میں نے کہا ظرف کی وجہ سے, قروء ثلاثہ.